سورۃ النساء آیت نمبر 116 18واں رکوع. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ نساء کے 17 رکوعوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، بقیہ 7 رکوع باقی ہیں. انشاءاللہ آج ارادہ یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کا ہم اختتام کریں گے. آیت نمبر 48 میں بھی شرک کی مذمت کے حوالے سے آیت مبارکہ آئی تھی، اور یہ آیت مبارکہ دوسری مرتبہ آ رہی ہے، آیت نمبر 116. وہاں پہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شرک عقائد میں سب سے بدترین گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. لہٰذا اس حوالے سے میں دوبارہ آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 6 گھنٹے کے اندر اس شرک کی وضاحت فرمائی، حقیقت و اقسام شرک، صرف ذات، صرف صفات، اسی طرح اللہ کے عبادت میں شریک یا اس کے حقوق میں جو شریک شرکت کا معاملہ ہے، اس کی کیا کیا حقیقتیں ہیں. بالا شرک خفی اور شرک جلی کے حوالے سے بھی تقسیم کی جاتی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ 6 کیسٹ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ اس سے بات بہت واضح ہو جائے گی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقینا اللہ سبحانہ تعالی معاف نہیں کرتا یا نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں، اس کے سوا جو شرک کے سوا گناہ ہوں گے، اللہ پاک ان کو جن کو چاہے گا معاف فرما دے گا. یعنی اس میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا. شرک کے بارے میں بھی البتہ یہ بات جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص مشرک تھا لیکن وہ توبہ کر کے حالت ایمان میں آ جائے اور اپنے سابقہ گناہوں پر معافی مانگ لے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن شرک اور کفر کی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں کہ اس کی موت آ گئی، شرک کر رہا تھا، تو ایسے شخص کی پھر بخشش نہیں ہے. بہرحال ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. اب میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف نوعیتوں کے شرک ہیں، اس میں شرک ذات خاص طور پر موجود تھا. جو بنو اسرائیل میں بنو اسماعیل میں اس طرح سے آیا کہ انہوں نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اس کا پورا فلسفہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ یونس میں جا کر، جہاں پر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم اصل میں ان جو بتوں کو بناتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہاؤ شفاؤنا عند اللہ. یہ سفارشی ہیں اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، جب اللہ ہمیں پکڑے گا تو یہ ہمیں بچا لیں گے. تو گویا فرشتوں کو وہ تصور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، وہ بگڑ کر، پرورٹیڈ ہو کر اس طرح سے بن گیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کو بیٹیاں قرار دیا، اور کہا کہ ان بیٹیوں کی پوجا کر کے، یا یوں کہہ لے کہ ان بیٹیوں کو جو پٹا لے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے راضی ہو جائے گا. تو یہ غلط تصور ہے، یہ بالکل سیلف میڈ کانسیپٹ تھا جو انہوں نے جو ہے اڈاپٹ کر لیا تھا. لہٰذا اس حوالے سے پہلی مرتبہ آیات مبارکہ آ رہی ہیں. ان یدعون من دونہ الا اناثا. وہ نہیں پکارتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مگر چند عورتوں کو. یہ دیویاں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے مونث نام تھے جو انہوں نے فرشتوں کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر بنائے تھے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو، شیطان سرکش کو. اب شیطان کے حوالے سے پہلی مرتبہ اس کے جو عزائم خاص طور پر انسانیت کے حوالے سے وہ یہاں پر بیان ہوں گے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس نے اس دشمنی کا اظہار کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اپنے عزائم ظاہر کر دیے تھے، اللہ میں اس آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. لہٰذا اب اس کے جو عزائم ہیں یہاں پر آئیں گے. نمبر 1، لعنہ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی. فقال اس نے اللہ سے کہا تھا لَأَتَّقِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا کہ اے میرے رب میں لازمن لے کے رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ. اب یہ جو الفاظ ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے, سورۃ الاعراف میں آئیں گے اور مکی صورتوں میں پوری تفصیل سے بات آئے گی کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور حکم دیا سجدہ کرنے کا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اور جب اس سے پوچھا گیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے صاف کہا کہ مجھے آپ نے پیدا کیا, آج سے اس کو پیدا کیا, مٹی سے میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من ہوں, میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. بارہ اللہ نے فرمایا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. اس وقت اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی تھی, اللہ تو مجھے مہلت عطا فرما اس دن تک جس دن تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا, دوبارہ اٹھائے گا, اور اللہ پاک نے ان کو مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ جتنوں کو بہکا سکتے ہو میرے بندوں سے بہکا لو. ان عبادی لیس لک علیہم بالسلطان, جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. لہٰذا شیطان سے بہکاتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے برائی کی طرف, زبردستی وہ انسان کو برائی کی طرف راغب نہیں کر سکتا, لے کے نہیں جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح اذان کی آواز آئے تو آپ جا سکتے ہیں مسجد میں, کوئی کان پکڑ کے آپ کو زبردستی نہیں روک سکتا کہ نہیں جاؤ مسجد نہ جاؤ. اسی طرح سینما گھر میں جو تصویر لگی ہے وہ آپ کو برائی کی طرف راغب کر رہی ہے, کوئی زبردستی آپ کو سینما گھر لے کے نہیں جا رہا. تو گویا یہاں پر نہ فرشتے زبردستی کر رہے ہیں نہ شیطان زبردستی کر رہا ہے, البتہ یہ دونوں موٹیویشن ضرور فراہم کرتے ہیں اچھائی کی طرف اور برائی کی طرف. گویا فرشتے غیر مرئی مخلوق ہیں, انویزیبل مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, جو نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہیں, اور شیطان اور اس کے جو بھی چیلے کپاتے ہیں وہ سارے کے سارے برائی کی طرف راغب کرتے ہیں. بارہ اس نے ایک وعدہ کیا اللہ سے, بلکہ اگر یوں کہیں کہ چیلنج کیا اس نے, اور اس نے کہا لَأَتَّقِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, نَصِيبًا مَفْرُوضًا, یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا. اب عزائم سنیے, نمبر ایک وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, اور اللہ میں لازمن ان کو گمراہ کروں گا. اب سارے ہی انداز ہیں, جتنے بھی افعال آئیں گے وہ انتہائی تاکیدی انداز ہیں, لام زبر لا شروع میں آ رہا ہے اور جواب بعد میں جو ہے نون مسدد, تو اس انتہائی تاکیدی انداز ہے. میں ان کو گمراہ کروں گا, غلط نظریات, مشرکانہ, کافرانہ, بے حیائی اور فحاشی ان کے اندر جو ہے وہ پھیلا دوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور اس کے بعد میں خوب امیدیں دلاؤں گا انہیں, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں, کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں. یہ جو خواہشات ہیں امنی جن کی ہیں, وشفل تھنکنگ, وہ ان کو دلاتا رہوں گا, جنسی بے آرامی ان کے اندر پھیلا دوں گا. ولا امرنہم, اور میں ان کو لازمن حکم دوں گا, نئی نئی چیزیں سکھاؤں گا. ولا یبتکن آذان الانعام, اور لازمن یہ چیر دیں گے جانوروں کے کان. یہ خاص سر تھا, خاص قسم کے جانور تھے جو بتوں کے نام پر جو ہے وہ لے کے جاتے تھے اور اس کے کان چیر دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام ہے, راجا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو یہ کام کریں گے. فلا امرنہم, اور میں ان کو سکھاؤں گا, فلا یغیرن خلق اللہ, تو لازمن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ نے جو صورت بنائی ہے وہ اس میں جو ہے وہ لازمن تبدیلیاں کر دیں گے, نئی نئی تبدیلیاں لائیں گے. خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ موجودہ معاشرے میں بھی ہے اور اس زمانے بھی تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورتوں جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کریں گے, اور عورتیں ایسا ڈریس بنیں گی, ایسی عذاب خیال ہو جائیں گی گویا مردوں کی طرح شانہ بشانہ. ہمارے یہاں خاص طور پر وہ لوگ, میں توجہ دلا رہا ہوں صرف ایک خاص معاملے میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے چہرے پر ایک جو ہے بالوں کا خوبصورت جو ہے وہ دستہ رکھا ہے, اس کو داڑھی کہا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند کیا, نہ صرف پسند کیا بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا باقاعدہ, اور ایسا چہرہ جس پہ داڑھی نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا. بہرحال وہ حدیث میں آپ کو ضرور سناؤں گا, اس لیے کہ میں نے جو داڑھی رکھی تھی بہرحال وہ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد رکھی, کہ میری امت نہیں ہوئی اس کے بعد شیو کرنے کی. وہ دو الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تین اشخاص آئے تھے ایران سے, مجوسی تھے, اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور داڑیاں صاف تھیں. اب تین کے تین مہمان تھے, یہ ذہن میں رکھیے, وقت تھا وہ آیا تھا, اور حضور کے پاس جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا, چہرہ پھیر لیا دوسری طرف, سب ناگواری کی صورت میں. وہ دوسری مرتبہ سامنے آئے, پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ جب سامنے آؤ چہرہ پھیرا تو انہوں نے پوچھا, بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم مہمان ہیں, ہم وقت آئے ہیں آپ کی طرف سے, رستم کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے صرف ناگواری کی حالت میں ان سے پوچھا, تم نے اپنا چہرہ کیسے بنایا ہوا ہے؟ کہا, ہمارے بادشاہ نے ہم کو حکم دیا کہ داڑیاں جو ہے وہ صاف کرو اور مونچھیں جلدی جلدی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی بڑھاؤ. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ناگواری کی حالت میں, عرض کر رہا ہوں ناگواری کا لفظ خاص طور پر, کہ اللہ کے رسول کا یہ معمول نہیں تھا, آپ چہرے پہ عام طور پر انتہائی جو ہے مسرت, آپ کے چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ ہوتی تھی, لوگوں سے اچھی طرح بات کرتے تھے, لیکن یہ کیفیت ایسی تھی کہ آپ نے سخت ناگواری کے الفاظ میں جو ہے وہ جواب دیا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں کتراؤ, تو گویا میرے رب نے حکم دیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی شدت کیا ہے. بالا اس حوالے سے ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر واقعتا اللہ کے رسول سے محبت ہے, آپ کی شریعت سے, آپ کی سیرت سے, آپ کی صورت سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے, لہٰذا جیسے آپ کی صورت تھی ویسے ہمیں بھی اس کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو داڑھی ہے یہ سنت موقعدہ اس حوالے سے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم داڑھی کو کھرچ کے پھینک دیتے ہیں, کوئی اپنی شکلیں جو ہیں وہ عورتوں کی طرح کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے عام طور پر وہی معاملہ ہے کہ یہ جو انگریز آیا تھا وہ اس کی داڑیاں نہیں تھیں, ان کے یہ فیشن تھا, لہٰذا ہم ابھی تک اسی کے غلام ہیں اور اسی طرح جو ہے اس کا چہرہ بنانا چاہتے ہیں. بارہ اس حوالے سے میں توجہ دلاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو پسند فرمایا, اس کا حکم دیا, لہٰذا ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے. فلا یغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا. تو جو کوئی بھی شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ تو یقینی طور پر واضح گمراہی, واضح نقصان میں جائے وہ چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یعیدہم وہ ان سے خوب وعدے کرتا ہے, ویمنیم ان کو بڑی امیدیں دلاتا ہے, سبز باغ دلاتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان کے وعدے تو نہیں ہوتے مگر دھوکے کے, ساری جھوٹی باتیں جو بیان کرتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر مکی صورتوں میں پڑھیں گے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو شیطان کو بھی حاضر کیا جائے گا اور سارے لوگ الزام لگائیں گے, اللہ اس نے مروا دیا, اس کو پکڑ لے. وہاں وہ صاحب کہہ دے گا بھائی مجھ پر الزام نہ ڈالو, آج اپنے اوپر الزام ڈالو, میں نے تو صرف تمہیں موٹیویٹ کیا تھا, آئے تم خود تھے, دگڑی کی بجائی تھی میں نے صرف, نہ تم خود رہے تھے. تو فرمایا وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, شیطان نہیں وعدے کرتا مگر جھوٹے, میرے دھوکے والے وعدے کرتا ہے. اولئک مآواہم جہنم, انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور ہرگز وہ اسے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جہنم کے جو بڑے بڑے جو ہے تندور کے مارے ہوں گے کہ ان کو جب ڈال دیا جائے گا تو کوئی وہاں سے اسکیپنگ کی جگہ نہیں ہوگی کہ نکل کے بھاگ سکیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے. سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, تو ایسے لوگوں کو ہم ان قریب داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وعد اللہ حق کا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کس کی بات سچی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بات کے اعتبار سے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ بالکل سچا ہے. اب جو آگے الفاظ ہے اس میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور یہودیوں سے بھی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, اے ایمان والوں نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا. خواہشات رکھنے سے جنت نہیں ملے گی اور نہ ہی دعاؤں سے ملے گی. اب آپ خانہ کعبہ میں جا کر جنت کی دعا کر کے آ جائیے اور عمل نہ کریں تو ظاہر بات ہے جنت سے خواہشات سے تو نہیں ملتی. نہ تمہاری آرزوؤں سے, تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا, نہ اہل کتاب کی خواہشات سے ہوگا. میں یہ عمل سون, کان کھول کر سن لو اچھی طرح, جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا جزا بھی, اس کا بدلہ اس کو ملتے رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی پائے گا نہ مددگار پائے گا. گویا جیسا عمل دنیا میں کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. ومن یعمل من الصالحات, اور جو کوئی بھی کوئی نیکی کے عمل اعمال میں سے کرے گا, من ذکرنا انسا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ مؤمنون, ایک اضافی کنڈیشن لگا دی گئی یہاں پہلی مرتبہ, شرط یہ کہ وہ مومن ہونا چاہیے. فاولئک یدخلون الجنہ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو داخل فرمائے گا وہ جنت میں. ولا یظلمون نقیرا, اور ان پر کوئی تل برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجیے, ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا, بڑا پریکٹیکل کوشچن ہے, کہ جناب یہ جو غیر مسلم ہیں, عیسائی ہیں اور دیگر لوگ, یہ رفاع عامہ کے بڑے کام کر رہے ہیں, ڈالرز بلین ڈالرز جو ہیں اس میں خرچ کرتے ہیں عیسائی مشن بھی, خاص طور پر غریبوں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو دنیاوی جو ضروریات فراہم کرتے ہیں, کیا آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جان لیجئے کہ دنیا میں یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ محبت, ہمدردی, انسانی ہمدردی, یہ دنیا میں صرف اس کا فائدہ ہے. جو شخص اللہ کو, رسول کو اور آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اجر و ثواب آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہاں پہ اضافی کنڈیشن یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, یہ بھی بتا چکا ہوں نیکی کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہے, لیکن ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر اگر کوئی نیک عمل کیا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں, آئے بر میں آیا دل میں نیکی کی تصور میں اعمال کی بحث بعد میں آئی, پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا, وہی بات یہاں پر ہے. تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت, لیکن وہ وہ مومن ان بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, فاولائک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا ومن احسن دینا, اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا, من من اسلم وجہہ للہ. اب دیکھیں اخلاص کی بات آئے گی, یہاں پر اعمال کی بات آئے گی, وہاں اخلاص کی بات آئے گی. من من اسلم وجہہ للہ, جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا, یعنی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی, وہ ہوا محسن, اور وہ احسان کی روش پر گیا تھا, احسان کرنے والا ہے. وتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کی جو بالکل یکسو تھے. اب یہ ملت حنیفا, یہ جو حنیفا کے الفاظ میں نے آپ کو سنایا تھا یہ بات بھی, کہ یہ گرامر کے اعتبار سے دونوں طرف لگ سکتا ہے, حال ہے یہ, حال کس کا حال ہے, ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے, پھر اس کا ترجمہ ہوگا وتبع ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا, اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی صرف جو بالکل یکسو تھے. اور اگر اس شخص کے بارے میں آیا جو محسن تھا, اس کا ترجمہ ہوگا وتبع ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر, سنگل مائنڈیڈ ہو کر, یعنی ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوا کہ یہ کروں یا یہ نہ کروں, بلکہ بالکل یکسو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر, ان کے دین پر. تو وہو محسن, یہ پہلے آیا تھا وہو مومن, اس کا اگلا درجہ آ گیا وہو محسن, یعنی ایمان میں اخلاص شرط لازم ہے. چھوٹے سے چھوٹا انسان عمل کر رہا ہو لیکن کر رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوگا. لیکن بہت بڑے بڑے اعمال کیے جا رہے ہیں, حج کیے جا رہے ہیں, عمرے کیے جا رہے ہیں, ہجرت کی اس نے اللہ کے راہ میں, لیکن اس شخص نے ہجرت کی لیکن ایک عورت کے لیے, اس طرح آپ نے حدیث سنی ہوگی, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. جس شخص نے ہجرت کی اللہ کے اس کے رسول کے لیے, اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی, اور جس شخص نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے, اس کی ہجرت اسی کی طرف کاؤنٹ کی جائے گی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے دلوں کو, حال کو. تو فرمایا وہو محسن وتبع ابراہیم ملت حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم کی یکسوئی کا حال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو اپنا دوست بنا لیا تھا. اب یہ خلیل اللہ کا لقب ہے, یہ آیت مبارکہ میں نے سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تین نسبتیں ہیں, اللہ سے تعلق کے حوالے سے خلیل اللہ, اللہ کا دوست, انبیاء کرام سے تعلق کے حوالے سے ابو الانبیاء, اور عام انسانوں سے تعلق کے حوالے سے امام الناس. تو گویا عظیم ترین جو صفات یا القاب ہو سکتے ہیں کسی نبی کے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں, وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے, یعنی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 127 جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا چکی ہے, آیت نمبر 3 میں خاص طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یتیم بچیاں جن کے بارے میں تم خدشہ کرتے ہو, خوف کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو گے, ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے, یا پھر یہ کہ ان کی وراثت تقسیم صحیح طرح سے نہیں کرو گے, تو وہاں پر حکم دیا گیا تھا کہ ان کو چھوڑ کر فن کی ہو ماتواب القم مسنا و ثلاثہ و ربا, ان کو چھوڑ کر تم کسی اور خواتین سے, کوئی اور عورتوں سے نکاح کر لیا کرو, دو دو تین تین چار چار. چلو یہ بات واقعی مسئلہ پیدا ہوا وہاں پر ہو گیا کہ جناب اگر یتیم بچوں کو چھوڑ دیا جائے, بچیوں کو خاص طور پر, یا ان کی والدہ کو, اور ان کو پھر کہیں اور نکاح میں دے رہے ہیں, تو ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر ان کے وہ حقوق اس طرح سے ادا نہیں ہوتے تھے. لہٰذا مسلمانوں کے درمیان یہ مسائل پیدا ہوئے, انہوں نے پھر آ کے اللہ کے رسول سوال کیا کہ اگر ہم اسے نکاح کر لیا کریں, یا پھر یہ کہ ان کو وراثت کے احکامات کے حوالے سے صحیح طور پر وراثت دے دیں, تو کیا ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ روایت ہے جو کہ نقل کی گئی ہے. بہرحال اس حوالے سے پھر مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ جن کے تم حقوق ادا نہیں کرتے اور جن کو تم مہر وغیرہ نہیں دیتے, ان سے روکا گیا تھا. لیکن اگر تم کنڈیشنلی ان کے جو حقوق ہیں وہ دینا چاہتے ہو اور ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہو, تو پھر تمہیں اس کی اجازت دی جاتی ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, تو آپ فرما دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے, وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور جو سنایا گیا تھا یا پڑھ کے سنایا گیا تھا تمہیں کتاب میں, یعنی سورہ نساء کی تیسری آیت مبارکہ میں, فی یتام النساء، یہ ان عورتوں کے بارے میں تھا، ان یتیم عورتوں کے بارے میں تھا، اللاتی لا تؤتونہن، یہ وہ عورتیں تھیں جن کو تم نہیں دیتے تھے، ما کتب لہن، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا، جو مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے تم ان کو نہیں دیتے تھے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح سے وہ معصوم بچے، چھوٹے نادار بچے جو یتیم تھے ان کے بارے میں وہ حکم دیا گیا تھا، وان تقوموا للیتام بالقسط، اور تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، یعنی اب اگر تم ان کے حقوق کا اگر تجزیہ کرنا چاہتے ہو تو بہرحال تمہیں پھر اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، یہاں پر بھی ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنا، محبت کے ساتھ رہنا یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا، شوہر کی توجہ کسی اور بیوی کی طرف، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو پھر اگر بیوی کچھ دے دلا کر کچھ کو اپنی طرف التفات کروانا چاہے تو اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کوئی عورت جس کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے متعلق، نشوزن کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، او ارادن یا بے رغبتی کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ وہ آپس میں مل کر کسی مسئلے میں صلح کر لیں، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے معاملہ کر لیں. ظاہر بات ہے اس کے لیے عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے حقوق چھوڑنے پڑیں گے. وہ صلح خیر، اور جو صلح ہے اسی میں زیادہ بہتری ہے، یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان طلاق دے کر جائے وہ الگ ہو جائے، اگر مل جل کر آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ اوہ ذرات الانفس الشح، اور جو انسان کی طبیعت ہے اس میں بخل بہرحال جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے، انسان کے سامنے ہر وقت موجود ہی ہوتا ہے، تو اگر بیوی اپنا مہر چھوڑ دے یا کسی حد تک جو اس کی باری وغیرہ ہے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اپنی باری چھوڑ دے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے، الگ علیحدگی نہ ہو، تو اس کی پھر جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر اے مسلمانوں، اے مردوں، تم احسان کی روش اختیار کرو، تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. البتہ ایک بڑی حکمت والی بات بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کے درمیان عدل، جیسے میں نے کیا تھا سورہ نساء میں حکم آیا تھا کہ اگر عدل کی شرط ہے کہ اس سے زیادہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ نکاح کر لو، لیکن یہ بات میں نے اس وقت بھی عرض کر دی تھی آپ کے سامنے کہ جو عدل ہے وہ مادی نعمتوں میں تو ہو سکتا ہے، ایک بیوی کو آپ نے ایسا گھر دیا دوسری کو بھی دے دیا، ایک بیوی کو جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں دوسری کو بھی دے رہے ہیں، نان نفقہ آپ نے جیسے پہلی کو دیا ویسے دوسری کو تیسری کو دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ دل کا، دلی محبت رغبت، یہ ظاہر بات ہے اس میں آپ عدل کر ہی نہیں سکتے، انسان کے لیے ممکن نہیں. یہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ زیادہ با اخلاق ہے، وہ اپنے اخلاق سے آپ کو متاثر کرتی ہے، اور یہ زیادہ با اخلاق نہیں ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی توجہ کس کی طرف ہوگی، زیادہ با اخلاق ہے. پھر ایک خوبصورت ہے یا کم عمر ہے یا اور اس میں دیگر کوالٹیز اگر موجود ہیں، تو اگر آپ کا دلی میدان ایک کی طرف ہو جائے تو اس میں پھر جو ہے وہ اجازت دی گئی. البتہ وہ یہ بات یہاں پر بیان کی گئی کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مادی نعمتوں میں تو عدل کیا جائے، لیکن دلی میدان ظاہر بات ہے اگر کسی کی طرف زیادہ ہے تو پھر وہ ممکن ہی نہیں انسان کے لیے قلبی میلان کسی اور کی طرف پیدا کیا جائے، ممکن نہیں. بہرحال ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین الناس، بین النساء، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں میں عدل کر سکو، یعنی قلبی میلان کے اعتبار سے، ولو حرصتم، تم چاہے تم کتنا ہی چاہو، فلا تمیلو کل المیل، تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کی طرف پوری طرح جھک جاؤ تم اور دوسری جو ہے فتح دروہا کل معلقہ، تو دوسری بیچاری پھر وہ ایسی ہو جائے کہ لٹک کے رہ جائے، نہ وہ شوہر والی ہو کہ شوہر اس کو التفات کر رہا ہو اس کی طرف توجہ دے رہا ہو، اور نہ ہی پھر جو ہے وہ کہیں اور نکاح کر سکتی، ظاہر بات ہے شوہر کے نکاح میں، تو ایسا نہ کرو کہ دوسری کو بالکل ہی چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا، لیکن تم اگر اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو. پھر میں عرض کروں گا، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ گھر کے معاملات میں، خاندانی معاملات میں جب تک اللہ کا تقویٰ نہ ہو انسان عدل و انصاف کر ہی نہیں سکتا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، تو یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے. اب اگر فرض کریں ایک عورت کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، دلی میلان بھی نہیں ہو رہا، وہ اخلاقی اعتبار سے بھی مناسب نظر نہیں آ رہی، ظاہری بات ہے اب زبردستی جو ہے وہ جمتے رہنا، زبردستی جو ہے وہ جڑے رہنا، یہ بھی پھر مناسب نہیں. یہ بھی کل عرض کیا گیا تھا پرسوں بلکہ سورہ بقرہ میں کہ یہ طلاق جو ہے وہ ایک سیفٹی والو ہے، کہ اگر معاملہ نہیں چل پا رہا, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, بچوں پر جو ہے وہ اس کے غلط اثرات ہو رہے ہیں اور انسان مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اگر بیوی سے نہیں بن پا رہی, ظاہر بات ہے آفس جا رہے ہیں آپ اور لڑائی جھگڑا گھر میں ہے, صبح ناشتہ نہیں ملا یا کپڑے صحیح نہیں ملے یا خدا نہ خاصا جھگڑا بک بک ہو گئی, تو ڈرائیونگ کے دوران بھی پرابلم ہوگی, آفس میں جائیں گے وہاں پرابلم ہوگی, جہاں پر آپ ڈیلنگ کریں گے وہاں پرابلم ہوگی. تو ایسے لڑائی جھگڑے سے جس سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہو, بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوں, آپ بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو اس سے بہتر یہ کہ الرجی اختیار کر لی جائے اور اس کا ایک پراپر طریقہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا. وہیں یہ تفرقہ, تو پس اگر وہ دونوں کے دونوں جدا ہو جائیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی برکت کرے گا. یغنی اللہ کل من شاقی, تو اللہ پاک ہر ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. گویا شوہر کو بہتر بیوی عطا فرما دے گا اس کے مزاج کے مطابق, اور جو بیوی جس کو طلاق دے گی یہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو بہتر شوہر عطا فرما دے گا. وکان اللہ عافیا حکیمہ, اور اللہ پاک بہت تکائف والا, بہت وسعت والا, بہت زیادہ حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب, اور یقیناً ہم نے وصیت کی تھی, لکھ دیا تھا, تاکید کر دی تھی ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی ہے. من قبلکم, تم سے پہلے. وایاکم, اور اے مسلمانوں تم کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے, وصیت کی جا رہی ہے, ایک ہی بات کی تلقین آپ کو نظر آئے گی, ان اتقوا اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. اب یہ تقوی کیا ہے؟ عام طور پر تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو, یہ بھی ترجمہ بہرحال کسی حد تک صحیح ہے. ڈرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی عظمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس تمہارے دل میں ہو, یہ تقوی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی, التقوی ہا ہنا, تین مرتبہ حضور نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا. تقوی اصل میں یہاں ہوتا ہے, خوف خدا, اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس, یہ ہے اصل میں تقوی. اور بڑی پیاری ڈیفینیشن کی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑے عظیم صحابہ تھے, امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے تقوی کیا ہے, دیگر لوگ موجود ہوئے اور ان کے سامنے سوال کیا جا رہا ہے, بہت ہی پیاری ڈیفینیشن انہوں نے کی. امیر المومنین, کیا کبھی آپ گزرے ایسے راستے سے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور جھاڑیاں بھی ایسی سے کانٹے ہیں, اندھیرے رات میں آپ گزرے ہیں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور وہاں پر سانپ بچھو بھی ہوں, کوئی چیچڑ وغیرہ بھی ہو, کیسے گزرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بتا کر وہاں سے گزرتے ہیں, اور ہر قدم جو اٹھانے والے ہوتے ہیں دیکھ کر اٹھاتے ہیں کہ سانپ اور بچھو نہ ہو, پتہ چلا سانپ پہ پیر رکھ دیا تو آپ کو کاٹ لیں, کیچڑ ہو یا خدا نہ خواستہ جھاڑی میں آپ کا جو ہے وہ کپڑا پھنس جائے, تو اس طرح سے ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. فرمایا یہی تقویٰ ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان رہے, حلال روزی کمائے, حرام سے اپنے آپ کو بچائے, اللہ کے احکامات پر عمل کرے, یہ اصل میں تقویٰ. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہ شادی کر رہے ہیں, نہ بزنس کر رہے ہیں, نہ کاروبار کر رہے ہیں, اور کسی کھو میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا کسی ہمارے یہاں خانقاہیں بنا لی گئی وہاں بیٹھے ہوئے اور اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں اور تقوی کے مراحل طے کر رہے ہیں. یہ سنت کے خلاف اگر کوئی تقوی کی انسان کبھی سے اختیار کرے گا تو واقعتاً یہ تقوی نہیں ہے. سنت تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گرستی کی زندگی بھی گزاری, تجارت بھی کی, اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی کیا, اور سب سے بڑی بات جہاد کا ہدف کیا تھا؟ اللہ کے دین کو غالب کرے تاکہ اس دنیا میں امن ہو, امان ہو, تاکہ سارے لوگوں کے لیے ممکن ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے. ظالموں کے ہاتھ میں, شیطان کے ہاتھ میں دنیا کا نظام چھوڑ کر خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا, یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. نکل کر خانقاہوں سے, ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ وہ دل گیری, رسم شبیری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میدان میں نکل کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد کرنا, یہ اصل میں تقوی کا کلائمیکس, یہ ہم پڑھ چکے. تو فرمایا ہم نے ایک ہی بات کی تلقین کی تھی تمہیں بھی اور اہل کتاب کو بھی, ان اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, وان تکفروا, اور اگر یہ ساری بات سننے کے باوجود تم کفر کر دو گے, نہیں مانو گے بات, فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تو جان لو کہ زمین اور آسمانوں کی تمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, بلاخر تم بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگے. وکان اللہ غنیا حمیدا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے, اس کو تمہاری نمازوں کی, تمہارے عمروں کی, تمہارے انفاق کی ضرورت نہیں ہے, حمید ہے, اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے, ستودہ صفات ہے کائنات کا, ذرہ ذرہ اس کی حمد کر رہا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی نے پیدا کیا. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل, کارساز. اب دیکھیں یہ آیت بہت ہی اس اعتبار سے ہلا دینے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتوں کو ایک خاص وقت مقررہ دیتا ہے اور ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کریں اور کروائیں. لیکن جب امتیں بحیثیت مجموعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر دیں تو سر یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت مجموعی پوری امت کو ہٹاتا ہے اور ایک دوسری امت برپا کر دیتا ہے. پوری تاریخ انسانی پڑھ لیجیے, آج تک کی تاریخ, یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں, تاریخ انسانی کی میں نے بات کی. نوح علیہ السلام کی قوم کو موقع دیا, وہ نہیں مانے, ان کو نصیح منسیہ کر دیا گیا, نئی قوم اٹھا دی, قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, یہ قومیں آتی نہیں. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اس عظیم منصب پہ جو ہے وہ فیضیاب کیا, لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا. اب آئیے ذرا اپنی تاریخ پڑھ لیجئے, یہ 1500 سالہ تاریخ میں دو مرتبہ ہم پر بھی بڑے عذاب کے کوڑے آئے ہیں. اللہ پاک نے عربوں کو عظیم جو ہے وہ منصب عطا فرمایا, قرآن دیا, سنت اللہ کے رسول کی جو ہے ان میں موجود, حدیث ان میں موجود, انہی کی زبان بولتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا بڑا عظیم مرتبہ ان کو عطا فرمایا گیا. لیکن جب ان عربوں نے اللہ کے دین سے نافرمانی کی, اللہ کے دین سے روگردانی کی, عراق میں اور یہ جو بڑے بڑے علاقے ہیں یہاں پر خوب عیاشیوں کے اڈے بنائے, غرناطا, عراق, آج آپ دیکھیے جا کر وہاں پر محل بنے ہوئے, عالیشان محل. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. بارہویں صدی ہجری میں جو مسلمانوں پر بدترین عذاب کا کوڑا پڑا ہے, بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, کوئی ایک جی نفس بھی جو ہے باقی نہیں چھوڑا ان تاتاریوں نے, جو کیا آپ کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے, پھر انہی لوگوں کو جو ہے وہ اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دے دی. ہے یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے تابے کو سنم خانے سے, اللہ پاک نے ان کو ہٹایا عربوں کو اور تاتاریوں کو جو توفیق عطا فرما دی. بہرحال اور بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, لہٰذا خطرہ اس بات کا ہے, خطرہ یہ مسلمانہ نے پاکستان 60 سال گزر چکے ہیں, گویا پوری عمر گزر چکی ہے 60 سال, یہ ایک انسانی زندگی میں ایک پوری عمر ہوتی ہے تقریباً. اللہ پاک نے ہمیں بھی موقع فراہم کیا تھا کہ ہم شاید اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کر دیں, اور اسی لیے بہرحال ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا, ظاہری بات ہے, ورنہ نمازیں تو آپ ہندوستان میں بھی پڑھ لیتے, اور آج بھی ہندوستان کا مسلمان ہم سے اعمال کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں, مسجدیں وہاں بہتر ہیں, اور اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہندوؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر کیا صورت حال ہے, 15 شعبان کو اگر آپ مسجد میں گئے ہو تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نمازیں پڑھ رہے تھے اور وہاں بم کے دھماکے ہو رہے ہیں, مسجد کے باہر بچے جو ہیں وہ دھماکے, ایسے زبردست کریکر جس سے بندہ جو ہل جائے, وہ ہماری نوجوان نسل کر رہی ہے. تو اس سے بہتر تو ہندوستان میں آج بھی کسی کے اندر ہمت نہیں کہ مسجد کے قریب جا کر وہ زور سے بات کر سکے, ایون دھماکہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مسلمان جو ہے وہ ایسے ہندوؤں کا جو ہے وہ ٹکا موٹی کر دیں اگر وہ یہ کام کرے. لیکن ہمارے یہاں بے غیرتی کہہ لیجیے یا بے حمیتی کہہ لیجیے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں مزار کے قریب سے گزریں گے تو ڈرائیور جو ہے وہ اپنا ریڈیو یا ریکارڈر جو ہے اس کو بند کر دے گا, بھائی یہ مزار والے صاحب حیثیت ہیں, اور مسجد کے قریب سے جاتے ہوئے کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ صورتحال رہی ہے, بہرحال توجہ دلا رہا ہوں, یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے, خاص طور پر 16 دسمبر 1971 کو ایک کوڑا پڑ چکا ہے ہم پر. اگر آپ کو یاد ہو تو بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان, ہماری بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو تھے وہ ہلاک ہوئے اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں. مزید یہ کہ فوج جو آرمی ہوتی ہے پاکستان کی, آرمی, گریٹ آرمی, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو پڑھ لیجئے تاریخ میں کیا کچھ ہوا. 43,000 سولجرز نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں سارے رینک کے لوگ تھے, جو اس ہندو کے غلام بنے جن پر ہم نے کئی ہزار سال تک حکومت کی, کئی سو سال تک حکومت کی. اور جو اندرا گاندھی کے الفاظ ریکارڈ پر ہیں, وی ہیو ٹیکن ایونٹ 1000 ایئر ڈیفیٹ, ہم نے ایک ہزار سالہ شکست کا بدلہ لیا. یہ 16 دسمبر 1971 کے حوالے سے جو واقعہ آتا ہے, بہرحال یہ موقع اب ہمارے پاس آخری موقع ہی سمجھنے باقی رہ گیا ہے, ورنہ بلوچستان کی صورتحال, ادھر وزیرستان کی صورتحال, یہ صاف آتش فشا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اب پھٹنے والا کسی بھی اعتبار سے, اور یہ آخری موقع شاید اب ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے. میپ چھپ چکا ہے ہمارے پاکستان کا, تیری داستان نہ ہوگی داستانوں میں, ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو چلی آ رہی ہے بس انڈس ریور کے ساتھ, یہ پنجاب ہے, یہ سندھ ہے, جو بچے گا پاکستان کی حیثیت میں وہ بھی اس طرح کے پوری طرح انڈیا پر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا یا چائنا پر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا, ورنہ گریٹر بلوچستان کا کانسیپٹ موجود ہے, سندھو دیش کا کانسیپٹ موجود ہے, پتہ نہیں کیا ہو, یہاں جنا کرو کا کانسیپٹ موجود ہے. بہرحال یہ واقعہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ پاک قوموں کو مہلت عطا فرماتا ہے, لیکن جب مہلت ختم ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی سنت ہے کہ قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے, ایوہ الناس, اے لوگوں, اور اے خاص طور پر اے مسلمانوں نے پاکستان, ویاتی بھی آخرین, اور اللہ پاک اس دوسروں کو لیا ہے اپنی اپنی اپنے دین کا جھنڈا کسی اور کو عطا فرما دے. اور اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ہندوؤں کے ہاتھوں ہماری پٹائی لگوائے, جو اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ہندو یہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک انہیں ہندوؤں میں سے کسی کو یہ موقع عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دین قبول کرنے کی توفیق دے دے. بہرحال خطرہ, کیوں کہہ لیجئے کہ میں نے آپ سے اس کو جو ہے اس آگاہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے مسلمانہ نے پاکستان, مسلم امت کا سابقہ اور مسلمان امت کا ماضی حال اور مستقبل, اور مسلمانہ نے پاکستان کی خصوصی ذمہ, اس حوالے سے دادا کی سنت پر بڑی پیاری جو ہے گفتگو کی ہے. اگر ممکن ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے. وجات الاخرین, اللہ پاک دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیر, اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے. من کانا یرید ثواب الدنیا, اب دوسری مرتبہ یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر لو کہ چاہیے کیا, دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے, کون سے اچھی فیصلہ کرو پوری اچھی طرح شعور کے ساتھ. اگر دنیا چاہیے تو پھر دنیا کے لیے محنت کرو, خوب لگاؤ کھپاؤ اپنے آپ کو, اللہ نے جتنی تمہارے لکھی ہے وہ دے دے گا. لیکن اگر آخرت چاہیے تو پھر اس کے لیے ڈسائڈ کر لو. خاص طور پر رمضان کی راتوں میں یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے, ایک دل نرم ہوتا ہے قرآن سے جڑے ہوئے الحمد للہ, تو دل کی نرمی کے ساتھ شعوری طور پر فیصلہ کرو کیا کس چیز سے طالب ہو, دنیا کے یا آخرت کے. اور اگر آخرت کے طالب ہو تو پھر آخرت کو اپنے سامنے ٹارگیٹ نمبر ون بنا کر اس کے لیے محنت کرو. دوسری مرتبہ آئے تو مارک آ رہی ہے من کانا یرید ثواب الدنیا, تو جو کوئی بھی دنیا کی زندگی کا بدلہ چاہتا ہے فائند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. جیسے ہم نے ابھی دعا پڑھی تھی سورہ بقرہ میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, یہ بیلنس ایٹیٹیوڈ جو بیان کیا گیا کہ دنیا میں بھی اللہ پاک بھلائی عطا فرمائے, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. تو جو کوئی دنیا کی بھلائی چاہتا ہے وہ جان لے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے, لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگے, آخرت میں بھی بدلہ مانگے, اور آخرت کے لیے ویسی محنت کرے جیسے کہ کرنا چاہیے. اس موضوع کا کلائمیکس انشاءاللہ آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اب بہت اہم آیت مبارکہ آ رہی ہے مسلم امہ کے کردار کے اعتبار سے, کہ یہ مسلم امہ جس کام کے لیے برپا کی گئی ہے اس کا اصل کام یہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کے علم بردار بن جاؤ, دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے, اللہ کے لیے گواہی دینے والے, وہ اللہ کے دین کو قائم کر کے عدل و انصاف قائم کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی قائم کر کے دکھاؤ. ولاؤ علی انفسکم, چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, عدل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو, عدل کرو ہمیشہ, سچ بات بولو, عدالت میں سچی گواہی دو. والاقربین, اور چاہے وہ تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو. ان یکن غنیاً, اگر وہ غنی ہے, ان یکن غنیاً, اگر وہ مالدار ہیں, او فقیرن, یا محتاج ہیں, فاللہ اولا بہما, تو تم ان کی زیادہ فکر نہ کرو کہ اپنی عاقبت خراب کر لو ان کا غلط فیور کر کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. فلا تتبع الہوا, دیکھو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو, ان تعدلوا, کہ تم انصاف سے اور عدل سے پھر جاؤ, ہمیشہ عدل کیا کرو. وَإِن تَلْبُوا, اور اگر تم زبان دباؤ گے, کبھی گواہی میں ٹیڑھا پن کرو گے اور اپنے رشتے داروں یا اپنے عزیزوں کے حق میں جو ہے گواہی دے دو گے, او تو ردو, یا تم پہلی تو کرو گے سچ بات بیان کرنے سے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے خوب باخبر ہے. آیت نمبر 136, ایمان حقیقی کی دعوت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان کے دو درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو الحمدللہ زبان والا ایمان ہم سب کو حاصل ہے, اور 1 ارب 45 کروڑ تقریباً سوا ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. اب ان سے خطاب ہے, ذرا خطاب کا انداز دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے, آمنو باللہ و رسولی, اب جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. آمنو, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, کیا مراد, تم کو زبان والا ایمان حاصل ہو چکا ہے, اب دل والا یقین پیدا کرو اپنے اندر, لہٰذا اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ, واقعتا جیسے ایمان لانے کا حق ہے. والکتاب الذی نزل علی رسولی, اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ کتاب قرآن حکیم, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن یقین نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اگر یقین ہوتا امت مسلمہ کوئی کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے نظام کے نفاس کی جدے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ایک دن بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں گزرتا جس طرح ہم اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ قرآن حکیم سود کو حرام قرار دیتا ہے. فحاشی دہیائی کے حوالے سے ممانعت ہے قرآن حکیم میں, اور نہ جانے کتنے احکامات ہیں قرآن حکیم کے, لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حوالے سے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہے اور ہم اپنے معاملات میں لگے ہیں. تو بہرحال قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے, جس جو اکثر و بیشتر اس وقت امت مسلمہ نہیں کر رہی. تو فرمایا واقعتاً ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کی گئیں. ومن یکفر باللہ, اور جان لو کہ جو اللہ کا کفر کرے گا, وملائکتی ہی اس کے فرشتوں کا, وکتب ہی اس کی کتابوں کا, ورسل ہی اس کے رسولوں کا, والیوم الاخر آخرت کے دن کا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. وہ ایسے زبان والا ایمان آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. ہاں دنیا میں زبان سے جو سب کلمہ پڑے گا ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو مسلمان مانا جائے گا, لیکن آخرت میں صرف زبان سے کلمہ کام نہیں آئے گا, آخرت میں اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, ایمان حقیقی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. تو یہاں پر در حقیقت ایمان حقیقی یقین والا ایمان کی جو ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا اللہ ملائکہ کتب جو ایمان ہے سراسر اس کا تذکر آ رہا ہے, ان الذین آمنوا ثم کفروا. اب یہ بڑی زبردست مثال ہے ان لوگوں کی جو منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں. گویا منافق کی باطنی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, دل کی کیفیت جو ہوتی ہے. یہ ایسے ہی جس طرح ایک شخص سے ڈوب رہا ہوں, پانی میں گر گیا ہے, تھوڑی بہت سانس باقی ہے, ایک ڈبکی لگائی اندر گیا, پھر ہاتھ پہ تھوڑے مارے اوپر آ گیا, پھر دوبارہ سے اندر گیا, پھر باہر آیا, پھر بلاخر سانس اڑ گئی اور وہ ڈوب گیا اندر چلا گیا. ڈوبتے ہوئے شخص کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی, وہی مثال ہے جو ایک منافق کی باطنی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال سے بیان فرمائی ہے. ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, گویا دعوت ایمان آئی, ایمان قبول کر لیا, لیکن اب ایمان کے تقاضے آئے, اللہ کے نام میں خرچ بھی کرنا ہے, اللہ کے نام میں جہاد بھی کرنا ہے, اللہ کے نام میں دعوت تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے, ثم کفروا, پھر کفر کر بیٹھے ایمان کی اس دعوت پر, اس عملی تقاضے پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ثم آمنوا, پھر کچھ احساس ہوا کہ نہیں نہیں یار کرنے کا کام ہے, واقعتا ہمیں کچھ قربانی دینی چاہیے. ثم کفروا, پھر کفر کر بیٹھے. ثم ازدادوا کفرا, اور پھر بالآخر کفر میں دور چلے گئے, ڈوبتے چلے گئے. ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم. اب یہ سخت آیات مبارکہ آ رہی نفاق کے حوالے سے, اللہ سبحانہ وتعالی ہرگز ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا, ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ ہی ان لوگوں کو راستہ ان سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرما دے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما, اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے ان منافقین کو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. یہ کون لوگ ہیں منافقین, ان کی ذات صفات بھی سن لو. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اس آیت کے حوالے سے اس آئینے میں آپ کو شاید مسلمانہ نے پاکستان کی بھی تصویر نظر آ جائے. 2001 میں جو ہم نے ترجمہ اختیار کیا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر ہم نے ان عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست بنایا, شاید اس میں آپ کو اپنی تصویر بھی نظر آ جائے. تو فرمائے منافق وہ ہیں کہ جو یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر. ایبتغون عندہم العزۃ, یہ دوست کیوں بناتے ہیں, کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا سٹیٹمنٹ, ہم نے اس لیے مدد کی تاکہ دنیا میں ہمیں وقار ملے, عزت ملے, اس لیے ہم نے مدد کی ہے, اور ظاہر بات ہے ڈالرز بھی ملیں گے تو گویا ہمارے اکانومی بہتر ہو جائے گی, ہمیں دنیا میں وقار ملے گا. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, تو جان لو کہ عزت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. اور کتنی عزت ملی مسلمانہ نے پاکستان کو, کیا بات ہے ہمارے وزیروں کی, کیا بات ہے ہماری فوج کی. ہمارے فوج کا ریپرزینٹیٹو جاتا امریکہ, اس کے بھی جوتے اترا کے اس سے تلاشی لی, کتوں کے ذریعے اس کو یہ تلاشی لی گئی کہ کہیں بم باندھ کے تو نہیں آ گیا پریزیڈنٹ کو اڑانے کے لیے. یہ عزت ہے جو ہمیں پوری دنیا میں حاصل ہوئی. بہرحال ہم وہاں پر عزت تلاش کرنے گئے تھے اور عزت کیا ملی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. ہمارے منسٹرز کے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہا ہے. فائنل عزت للہ جمیعا, تو عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. وقد نزل علیکم فی الکتاب, اب یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے جس میں مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ کہیں تم بیٹھے ہوئے ہو دعوت کے لیے, گئے ہو کسی کے پاس, مشرک ہے وہ, منافق ہے, کوئی بھی ہے, اب وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑانے لگا, بجائے بات ماننے کے مذاق اڑا رہا ہے آیات اللہ کی, اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے, رسول کا مذاق اڑانا شروع کر دے. اور موجودہ دور میں لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, خاص طور پر داڑھی کے حوالے سے لوگ بڑے ایسے جملے کہتے ہیں جو ناگوار ہوتے ہیں آپ کے لیے. پیارا جب کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں سے فوری طور پر اٹھ جائے انسان اور ان کے ساتھ نہ بیٹھے. ہاں اٹھے سلام کر کے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا آئندہ کبھی بات کریں گے, لیکن غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا پسندیدہ ہے. یہ نہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں, کتاب کا مذاق اڑا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹھٹے لگا رہے ہیں. یہ ترجمہ ایک مومن کا نہیں ہو سکتا, لہٰذا وہاں سے اٹھنا لازمی ہے. 68 میں بھی آیا سورہ انعام میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وقت نزل علیکم فی الکتاب, اور دیکھو تم پر تو کتاب میں یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں یہ بات اتاری جا چکی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ان اذا سمعتم آیات اللہ, کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو, تم سن رہے ہو, یکفر بہا, ان کا کفر کیا جا رہا ہے, ویستہزئ بہا, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معہم, تو ہرگز ان کے ساتھ نہ بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. جب وہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں تو پھر ان کے پاس جا سکتے ہو, لیکن کیوں, دعوت کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے اگر آپ وہاں پر جانا پڑ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. ان اور اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے ان کے ساتھ مذاق اڑ رہا ہے اور تم بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو, انکم اذم مثلہم, تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یقینا اللہ سبحانہ وتعالی ان منافقوں کو اور ان کافروں کو, ان سب کے سب کو جمع کرنے والا ہے جہنم میں. کویا منافق دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن قیامت کے دن کافروں کے ساتھ ہوں گے. اب مزید ان کی صفات سنیے, الذین یتربصون بکم, یہ منافق وہ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. فَإِن کَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں کوئی فتح حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے, کوئی دنیاوی فتح حاصل ہو جائے, قالوا, تو کہنے لگتے ہیں, أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, لاؤ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دو. وَإِن کَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے, ان کو فتح حاصل ہو جائے, یہودی یا مشرکین جو ہیں وہ جنگ میں جیت جائے تو وہاں پر پہنچ جائیں گے, قالوا الم نستعوذ علیکم, تو ان سے جا کر کہیں گے دیکھو ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے, ونمناکم من المومنین, اور ہم نے تمہیں بتایا تھا اہل ایمان سے, گویا ہم نے تمہیں آ کر خبریں دی تھی, ان کے سیکرٹس آ کے تمہیں بتائے تھے, کہ اللہ ہمیں بھی اس میں فائدہ دو. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے لیے اہل ایمان کے خلاف کوئی رستہ نہیں بنایا. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان غالب ہو کر رہیں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری ہے, چار رکو انشاءاللہ وہ مزید پڑھیں گے. جیسے میں نے کیا آج ہمارا اضافی نصاب چار رکو ہوگا, میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ پہلے ہم تارا کٹ پڑھیں گے اور پھر آخری نصف میں سورہ نساء کا استقام کریں گے انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.